أعوذ بالله ذات أنت شهد مولانا شاهد محمد أخطر صار رحم الله تعالى اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال دولت میں خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال دولت میں کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا اگر اللہ والوں سے سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر بدون حکم خدا سائنس دان پھر کیسے پا جاتا بدون حکم خدا سائنس دان پھر کیسے پا جاتا اگر پٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل اگر پٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا بچو گندے عمل سے امن ردوں سے دور ہو جو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ
برساتا اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا نہیں ممکن تھا کی راہ میں میرا قدم رکھنا نہیں ممکن تھا کی راہ میں میرا قدم رکھنا اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا بہت مشکل تھا اپنے نفس سے سرکش کو دبا پاتا
شیخ الرحمۃ اللہ معرف باللہ مجدد الزمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاہ
سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی مقام ساتھ تھی ان کی جانبانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا بخشا نور یزدانی مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے نبی کے جلوائے ربانی
صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کے چہرائے انور پہ جلوائے ربانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی ہمیشہ ہے صحابی را اس سنت کا شہدائی ہمیشہ ہے صحابی را اس سنت کا شہدائی وہ دیوانے تھے لیکن خان کے پاس فیضانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا یہ کیسا شان رسالت کا شتر والوں کو بخشے جس نے آداب جہانبانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی جنہوں نے پوشیدہ جمال حق کتابانی خدا ان سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی خدا خود آیا قرآنی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے صحابہ Oh. دلی تعلیم قرآنی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی.
شیخ اللہ رب العظم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ.
صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے. صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے. جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی, جو دن پیغام ایمانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی. صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو تصنیف شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ رواہ الترمذی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نماز میں 51 سنتیں ہیں جس میں 26 گزر چکی. 27ویں سنت جو سجدے میں 12 سنتیں ہیں. نمبر 1, سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا. نمبر 1, سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا. نمبر 2, سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا. نمبر 2, سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا. نمبر 3, پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا. نمبر 3, پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا. نمبر 4, پھر ناک رکھنا. نمبر 5, پھر پیشانی رکھنا. نمبر 6, سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا. نمبر 6, سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا. حضرت والا دامت برکاتہ نے طریقہ یوں سکھایا کہ انسان جب قومہ میں چلا جائے رکوع سے قومہ کی طرف, تو پھر بالکل جس طرح ڈرل مشین میں انسان سوراخ کرتا ہے, بالکل ڈرل مشین نیچے بیٹھ جاتی ہے. تو حضرت نے اسی طرح فرمایا کہ بالکل ڈرل مشین کی طرح نیچے بیٹھ جاؤ, خود بخود پہلے دونوں گھٹنے آ جائیں گے, پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ, پھر ناک, پھر پیشانی, اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں جو ہے سر رکھنا. تو اگر کسی کو عذر ہو اور معذور ہے, کمر کی تکلیف ہے, تو اس حکم سے پھر مستثنا ہے. یعنی ان کے لیے اگر پہلے ہاتھ رکھے تو مجبوری ہے, لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹنے, پھر دونوں ہاتھ, پھر ناک اور پھر پیشانی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آواز ہے جس کا نام میں محبت الہیہ کا موتی کون پاتا ہے. موائز اختر نمبر 71. محبت الہیہ کا موتی کون پاتا ہے. یہ آواز 4 اکتوبر 1997 بعد فجر موریشس بروز ہفتہ, اور کچھ اس کا حصہ جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر مجلس ملفوظات 3 اکتوبر 1997 جمعہ. واس کا نام ہے محبت الہیہ کا موتی کون پاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا محبت، اللہ تعالیٰ کا درد اور اللہ تعالیٰ کی ولایت کون پاتا ہے جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے، یعنی اس واس پر اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے تو یہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. بدعت پیدا ہونے کی اصل وجہ، یہ حدیث پاک کی دعا ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ یا اللہ ہمارے دل کے وسوسوں کو اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے. اس دعا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کو اللہ کی یاد پر کیوں مقدم فرمایا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف مانگا، پھر اللہ تعالیٰ کی یاد مانگی، کیونکہ جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے مگر خوف کم ہوتا ہے تو حدود شریعت سے نکل جاتا ہے. جتنی چیزیں بدعات کی ایجاد ہوئیں اس کی وجہ یہی ہے کہ عشق کا غلبہ ہو گیا اور خوف کم ہو گیا. لہذا عشق وہی عشق ہے جو پابند خوف خدا ہو. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، سورہ عبس آیت نمبر 8. عشق دوڑاتا ہے، عشق رفتار کو تیز کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی چال میں تیزی تھی. یہ آیت اس نابینا صحابی کے عشق اور محبت کو بیان کر رہی ہے کہ جب کوئی انسان اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے تو اس کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے. وہ یمشی نہیں ہوتا، یعنی چلنے والا نہیں ہوتا، یسعا ہوتا ہے، یعنی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. سعی میں اور مشی میں یہی فرق ہے کہ سعی میں آدمی تیزی سے اور جھپٹ کے چلتا ہے اور مشی میں آرام سے چلتا ہے. عشق نے رفتار کو تیز کر دیا تھا. شیخ کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرو، لیکن آگے ہے وہوا یکشا. دوڑتے ہوئے تو آتے تھے لیکن وہوا یکشا، اور ڈرتے ہوئے آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال ان کے ذوالحال کے لیے نازل فرما دیا، کہ یعنی جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے اس کو ذوالحال کہا جاتا ہے. ان کا حال ان کے ذوالحال کے لیے نازل فرما دیا کہ اپنے بزرگوں کے پاس جب تک رہو تو خوف بھی رہے. خوف دلیل عظمت ہے اور عشق دلیل محبوبیت ہے. اس لیے حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ اور مربی اور استاد کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرو. حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن کے مسائل السلوک میں توکروہ کے ذیل میں یہ لکھا ہے: وہو یخشا، ڈرتے ہوئے آ رہے تھے. تو ان کے ذوالحال کے لیے حال بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا. حال ذوالحال کے لیے بمنزلہ قید کے ہوتا ہے، یعنی ان کا عشق پابند خوف تھا. یعنی شیخ سے محبت تو ہو لیکن ساتھ میں عظمت بھی ہو. جس طرح حضرت والد صاحب دامت برکاتہ تم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ شیخ کے بل آنے کے ایسا دوڑتے ہیں کہ کسی کی نماز ٹوٹ رہی ہے، کسی کو دھکا آ رہا ہے، چیزوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. فرمایا یہ خوف تو ہے، یہ عشق تو ہے، لیکن اس عشق میں عظمت اور خوف نہیں ہے، تو وہ عشق کامیاب نہیں ہے. اور فرمایا کہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ شیخ کے پاس جانا سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی جائے گی اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اب شیخ کے پاس جا رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، حرام کام کر رہے ہیں. معلوم ہوا اپنے شیخ کے تقدر سے اس کی ناراضگی سے خوف بھی ہونا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے میرے شیخ کا دل دکھ جائے. ربنا ظلمنا انفسنا پر ایک علم عظیم. بندوں کو تکلیف دینے سے بندوں کو نقصان پہنچتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی پر جیسے ہی توبہ و استغفار کیا اللہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو ہمارے گناہوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ. اے وہ ذات پاک، اے وہ ذات جس سے بندوں کے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اے وہ ذات جس کے مغفرت کے خزانوں میں بندوں کی خطائیں معاف کرنے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرمین، اپنے نافرمانوں اور گناہگاروں کو ربنا ظلمنا سکھایا، یہ نہیں کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے آپ پر ظلم کیا اس لیے ہم کو معاف فرما دیجئے. ربنا ظلمنا کا
اور ظلم دکا نہیں سکھایا کہ اے ہمارے پالنے والے ہم نے آپ کو تکلیف دی نقصان پہنچایا اس پر ہمیں معاف فرما دے بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا سکھایا ہے کہ ہم نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار دی ہے دستے ماں چوپائے مارا می خورد بے امانے تو کسے جانے کے برد اے ہمارا ہاتھ ہمارے پیر کو کھا رہا ہے آپ کی امان کے بغیر کوئی اپنی جان کو سلامتی سے آخرت کی منزل تک نہیں لے جا سکتا اگر آپ سلامتی اور امن کے ساتھ ہماری کشتی پار نہیں کریں گے تو ہماری کشتی ڈوب جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بس توبہ و استغفار کافی ہے لیکن بندوں کے حقوق میں ان سے معافی مانگو اگر مال لیا ہے تو مال واپس کرو غیبت کی ہے تو اگر اس کو اطلاع ہو جائے تب اس سے معافی بھی مانگنا ضروری ہے حضرت والا کا ایک آج بیان سن رہا تھا حضرت والا نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مقبول فرما دیتے ہیں قبول فرما لیتے ہیں پھر وہ مردود نہیں ہوتا ایک مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو گیا مقبول بندہ ہو گیا تو حضرت والا نے فرمایا پھر وہ مردود نہیں ہوتا فرمایا لیکن گناہ ہوں گے حضرت والا نے فرمایا گناہ ہوں گے فرمایا کہ مچھلی کو کوئی شخص دریا سے باہر نکالے اور تھوڑی دیر باہر رکھنے کے بعد چھوڑ دے اس طرح 100 مرتبہ کرے 100 مرتبہ کے بعد بولے کہ تو بار بار نکل رہی ہے بار بار پانی میں جا رہی ہے تجھ کو شرم نہیں آتی حضرت والا نے فرمایا مچھلی کیا کہے سمجھانے کے لیے فرمایا مچھلی کیا کہے گی کہ پانی کے بغیر تو میری موت ہے پانی کے بغیر تو میری موت ہے پانی سے شرم کیسی فرمایا وہ مچھلی 101 مرتبہ دوبارہ پانی میں جانے کی کوشش کرے گی فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی 100 مرتبہ گناہ ہو جائے بلکہ حضرت والد صاحب نے فرمایا 1 کروڑ مرتبہ بھی گناہ ہو جائے اللہ کا جو عاشق ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگوں فرمایا وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا بار بار گناہ ہوگا بار بار معافی مانگے گا حتیٰ کہ دل میں یہ آئے گا کہ کتنی مرتبہ معافی مانگوں اب تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے حضرت والا نے فرمایا کہ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے فرمایا جس طرح مچھلی شرم نہیں کرتی پانی میں جانے سے اسی طرح ہم حضرت والا نے فرمایا انسان کو بھی شرم نہیں کرنی چاہیے واپس اللہ تعالیٰ کے دریا میں جانے کے لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مچھلی سے اس کو سمجھایا فرمایا دیکھو مچھلی کو سکون کب ملتا ہے جب وہ پورا کا پورا پانی کے اندر ہوتی ہے فرمایا کہ مچھلی پوری کی پوری پانی کے اندر ہو اور اس کی دم کچھ باہر ہو دم کی گرمی اس کے سر تک پہنچے گی سکون نہیں ملے گا تو فرمایا سکون تب ملے گا جب ہم اللہ کی یاد میں پورے کے پورے غرق ہو جائیں گے ذکر مثبت بھی کریں گے نماز روزہ زکوٰۃ حج اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور ذکر منفی یعنی گناہوں سے بچنا جب دونوں ذکر حاصل ہوں گے تب وہ شعر سمجھ میں آئے گا ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں جب فرمایا حضرت والا نے یہاں تک فرمایا کہ ایک جگہ فرمایا کہ جو حضرت فرماتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور فرمایا درمیان میں ربک فر ورحم وانت خیر الراحمین فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا دونوں طریقے صحیح ہیں اگر کوئی اس سادے انداز سے پڑھنا چاہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور درمیان میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین فرمایا صحیح ہے لیکن فرمایا جس کو مستی چاہیے مزہ چاہیے وہ اس طرح پڑھے پھر فرمایا اختر اسی طرح پڑھتا ہے فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین فرمایا اس طرح جب بار بار پڑھیں گے شروع میں نہیں بار بار جب پڑھیں گے فرمایا تب مستی آئے گی ایسا لگے گا جیسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف میں اڑ رہا ہوں فرمایا شروع میں پتا نہیں چلے گا تو ہم جب ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں از خود نہیں بنتے دیوانے بنائے جاتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگ لیں پھر حضرت والا نے فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دائمی رضا عطا فرما دیں دائمی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں فرمایا میاں اشرف علی
اس طرح مانگو کہ اے اللہ مجھے اپنی کامل رضا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کامل رضا عطا فرما دے. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی کامل رضا عطا ہو جائے گی فرمایا پھر وہ مردود نہیں ہوگا. جس کو میں نے شروع میں کہا جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو قبول فرما دیتے ہیں تو پھر اس کو مردود نہیں فرماتے. جس سے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کامل راضی ہو جاتے ہیں پھر وہ گناہوں میں نہیں جاتا. اور اگر بشری تقاضے سے گناہ ہو بھی گئے تو جب تک رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگے گا فرمایا اس وقت تک حضرت والا نے فرمایا اس کو چین نہیں ملے گا. پھر اسی بیان میں حضرت والا نے فرمایا کہ اس سلسلے کی برکت، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی برکت یہ ہے کہ یہ شخص انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. فرمایا اللہ والوں سے جڑ گیا. حضرت والا نے فرمایا کہ ایک کانٹا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ 13 منٹ کا آواز ہے عجیب، آج سنا دل میں آیا کہ یہی بات سناؤں گا تو دوسری دفعہ دوبارہ سن لیا. اللہ تعالیٰ جتنی باتیں اس میں سے کہلوا دے. فرمایا حضرت والا نے کانٹا رو رہا تھا کہ اے اللہ آپ تو ستار العیوب ہیں، آپ تو ہر ایک کے عیب ڈھانک دیتے ہیں، اے اللہ میرا عیب تو ظاہر ہو گیا ہے، آنکھ آرمی گریس کے عیب پوشے خلق شد مستجاب الدعوات و گل آزاد شد. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گلاب کے پھول اگا دیے اور اس کانٹے کا جو عیب ہے کانٹا ہونا وہ چھپ گیا. فرمایا اب دوسرے کانٹے تو بستان سے اور باغ سے نکل جائیں گے، گلستان سے نکل جائیں گے، لیکن وہ جو کانٹے ہیں جن کے اوپر گلاب کا پھول اگ گیا ہے فرمایا کہ وہ ہمیشہ گلاب کے ساتھ ہی رہیں گے. اگر گلاب کا پھول چاہیے تو فرمایا اس کے کانٹے بھی برداشت کرنے پڑیں گے. تو فرمایا کہ اسی طرح جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے کانٹے ہی کیوں نہ ہو ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، فرمایا کاملین میں نہ صحیح تو تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے. حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مجاز صحبت تھے، حضرت حافظ ولی صاحب ان کا نام تھا، خانقاہ تھانہ بھون کے اس وقت بڑے تھے. فرمایا انہوں نے اپنا خط خود مجھے دکھایا جو انہوں نے حضرت تھانوی کو لکھا تھا اور فرمایا اس میں یہی بات دیکھی کہ حضرت اعمال ایسے ہیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن کیا حال ہوگا. فرمایا حضرت والا نے فرمایا میں نے خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر دیکھی جس میں جواب لکھا تھا انشاءاللہ امید ہے اچھا خاتمہ ہوگا، کاملین میں نہ صحیح تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے. کاملین میں نہ صحیح یعنی اللہ والے اگر نہ بھی بن سکے لیکن تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے، توبہ کرنے والوں میں ضرور اٹھائے جاؤ گے. نچت کر سکے تو نفس کے پہلوان کو آگے کیا تو ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. حضرت والے صاحب نے فرمایا آخر میں انشاءاللہ تو ہی دبائے گا. یہی اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہم اللہ والے نہ بھی بن سکے تو انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے اللہ تعالی توبہ کی توفیق ایسی دیں گے کہ خاتمہ انشاءاللہ اچھا ہوگا. فرمایا کہ یہ سلسلے کی برکت ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، مرنے کا وقت قریب آ گیا، شیطان سامنے آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو 100 دلیلیں آتی تھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، انہوں نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اس کا رد کر دیا. شیطان بھی کوئی معمولی تو نہیں تھا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا زمانہ اس نے دیکھا ہے، تمام انبیاء کی شریعت کا اس کو علم تھا، تو معمولی تو عالم نہیں ہے. شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا، حضرت نے دوسری دلیل رد کر دیا، اس طرح 99 دلیلیں ہو گئی. مرنے کا وقت قریب ہے، پریشان ہو گئے. اتنے میں ایک اللہ والے کے پاس جن کے پاس یہ کچھ دنوں کے لیے گئے تھے انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے کشف کرا دیا، کشف ہو گیا ان کو. کشف اختیار میں نہیں ہوتا لیکن قرآن سے ثابت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اس میں کشف ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے کہ تم اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ. تو یہ کوئی نبی نہیں تھی، ولیہ تھی، اللہ تعالیٰ نے کشف کرا دیا، دل میں بات ڈال دی. تو دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، فوراً وہ حضرت کے شیخ جو تھے کچھ دنوں کے لیے جن کے پاس گئے تھے وہ وضو کر رہے تھے، اپنا لوٹا پھینکا اور کہا اے راضی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. فوراً یہ جملہ کہا کہ اے مردود دفع ہو جا، میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اتنا کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا. فرمایا یہ کچھ وقت کا تعلق تھا، کیسا کام آیا. فرمایا مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ اس تعلق کی کتنی برکت ہے. فرمایا ایسا آدمی کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے ان سے تعلق قائم کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ہم الجلسا لا یشقی بہم جلیسہم, کہ ان مجلسوں میں بیٹھنے والے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا, کبھی نامراد نہیں ہوتا. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہاں ہیں وہ دو لوگ جو آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. فرمایا یہ معمولی نہیں ہے, مرنے کے بعد پتا چلے گا کتنا قیمتی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی لاج رکھ لیتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سلسلے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردود نہیں ہوگا, خاتمہ انشاءاللہ حسین ہوگا, ایمان پر خاتمہ ہوگا. چاہے گناہوں کی زندگی میں چل رہا ہو لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ نفس کو پچھاڑ دے گا. غیبت کے گناہ سے توبہ کا طریقہ. جیسے ری یونین میں آپ نے کسی کیپ ٹاؤن والے کی غیبت کی تو اب کیپ ٹاؤن جا کر اس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ میری غیبت ان کو معلوم ہو گئی. جب اس کو غیبت کا علم ہوگا تبھی تو اس کو تکلیف ہوگی اور اس کا حق بنے گا, جب اس کو خبر ہی نہیں ہوگی تو اس کا حق نہیں بنا. اب جس مجلس میں غیبت کی ہے وہاں تردید کرو کہ ہم سے غلطی اور نالائکی ہو گئی. جن لوگوں کے سامنے اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا ان سے کہہ دو کہ بھائی ہم نے بہت بے وقوفی اور نالائکی کی, معلوم نہیں اللہ کے یہاں ان کا کیا درجہ ہے, اور اس کو پڑھ کر کچھ اصال ثواب کر دے. جس کی بھی غیبت کی دل چاہے فوراً مراقبہ کرو کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے یہاں مقبول ہو, اور اپنے لیے یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عمل ایسا ہو گیا کہ ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم گناہ ہو. تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. اس مراقبے سے آپ اپنے کو کسی سے بہتر نہیں سمجھیں گے اور کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں گے, اور اللہ کو اپنے بندوں سے یہی ادا پسند ہے کہ میرا بندہ کسی بندے سے اپنے کو بہتر نہ سمجھے اور کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے. یہی تصوف ہے اور یہی تعلق میں اللہ کی حدود ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طریقے ہیں. جس کو یہ سب فکر نہ ہو پھر وہ سالک نہیں جانور ہے. اس زمانے کا پاس انفاس. دین بہت حساس ہے, بہت نازک چیز ہے, کیونکہ سالک کی ہر وقت اللہ پر نظر ہوتی ہے کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے. جس کو خوف ناراضگی اور خوف یجوز ولا یجوز نہ ہو وہ عجوز ہے, بڑھیا ہے. سلوک اس کا نام ہے کہ ہر وقت چوکن نہ رہو کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ ہمارا مالک اور خالق ہم سے ناراض ہو جائے. اور ہر سانس جس کو یہ پاس انفاس حاصل ہو تو یہی پاس انفاس ہے. یہ جو پہلے زمانے کے بزرگوں نے پاس انفاس بتایا تھا وہ اب اس زمانے میں جائز نہیں ہے, اور یہ عدم جواز کا حکم حکم شریعت نہیں ہے, یہ حکم طریقت ہے. کیونکہ اس زمانے میں زیادہ ذکر کرنے سے دماغ میں خشکی بڑھ جاتی ہے. وہ زمانہ بہت ہی قوی لوگوں کو تھا, اب ہر وقت یہ تصور کرنا کہ میری ہر سانس سے لا الہ نکل رہا ہے اور الا اللہ اندر جا رہا ہے, یہ پہلے زمانے میں جو بزرگ تھے یہ وظیفہ بتاتے تھے, جو حضرت والا نے فرمایا ہے کہ اپنی ہر سانس پر نظر رکھتے تھے. ہر سانس میں ذکر کس طرح ہو رہا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہیں تو حضرت والا نے فرمایا کہ میری ہر سانس سے لا الہ نکل رہا ہے اور الا اللہ اندر جا رہا ہے. اس تصور سے خشکی بڑھ جائے گی. بس اس حضرت والا فرماتے ہیں اس زمانے کا پاس انفاس یہ ہے, اپنی ہر سانس میں یہ خیال رکھو کہ میری کوئی سانس اللہ کی ناراضگی میں مصروف نہ ہو تو پاس انفاس ہو گیا. پاس مانا ہے خیال رکھنا ہے, جیسے کہتے ہیں بھائی ہمارا پاس رکھنا یعنی پاسبانی نگاہ بانی خیال رکھنا اور دیکھ بھال رکھنا. تو کسی وقت اللہ سے غافل نہ ہو, جیسے جہاز میں بیٹھو تو یہ مراقبہ رکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, میرا ہر لفظ نوٹ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورہ قاف. ہمارا لفظ لکھا جا رہا ہے. اب بتائیے جس کے ساتھ اتنی بڑی سی آئی ڈی لگی ہوئی ہے کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے, تو کسی معشوق اور محبوب سے گفتگو میں جو لفظ نکلتے ہیں وہ سب بھی نوٹ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ذی الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا مالی هذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ذیل کتاب جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے, میں ترجمہ عرضی کر رہا ہوں مفہوم کے ساتھ بتا رہا ہوں, وہ ذیل کتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ, تو جو مجرم ہوں گے وہ کانپ رہے ہوں گے, مما فیہ جو اس میں موجود ہے, ویقولون اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ہائے ہماری کمبختی, مالی ہذا الکتاب اس کتاب کو کیا ہوا ہے, نامہ اعمال لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, کہ نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور جو اس نے عمل کیے تھے وہ سب کے سب اس کے سامنے موجود ہوں گے, ولا یظلم ربک احدا اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. حضرت والا سے یہ بلاغت کا قانون سنا کہ نکرہ جب نفی کے بعد آئے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ دیکھیں ولا یظلم ربک احدا تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا, تو یہ جب نامہ اعمال کو دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی باتیں سب موجود ہوں گی, مالی هذا الکتاب اس کتاب کو کیا ہوا ہے کہ کسی نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ کسی بڑی بات کو چھوڑتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں میں بھی لکھی ہوئی ہوں گی اور بڑی بڑی باتیں تو لکھا ہوئی ہوگا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹی بڑی سب چیزیں برابر ہیں. یہ ہمیشہ ہم جیسے ہوتے ہیں نا یہ بات کی بھائی آپ نے یہ بات تو لکھی نہیں یہ چھوٹی بات تھی اس لیے ہم نے چھوڑ دی تھی اس پر ہم نے دھیان نہیں دیا, وہاں ایسا نہیں ہوگا, اچھا یہ بات بھی گناہ تھی یہ بات بھی ہمارا گناہ تھا, اس پر پتہ حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت والا نے کتاب میں لکھا کہ اصلاح اخلاق میں 20 گناہ زبان کے یہی تو ہیں, جس کو ہم گناہ نہیں سمجھیں گے وہ بھی نامہ اعمال میں موجود ہوگا, اس کو تو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں, ہم نے تو اس کی قیمت سمجھی تھی, ہم نے اس کو تو غصہ سمجھا ہی نہیں, ہماری اس حرکت سے فلاں آدمی کا دل ٹوٹ گیا حرام کام کر لیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہم تو اس کو مذاق سمجھ رہے تھے لیکن سامنے والے کا دل ٹوٹ گیا حرام میں آ گئے. تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ہمارا لفظ لفظ لکھا جا رہا ہے, اب بتائیے جس کے ساتھ اتنی بڑی سی آئی ڈی لگی ہوئی ہے کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے, تو کسی معشوق اور محبوب سے گفتگو میں جو لفظ نکلتے ہیں وہ سب بھی نوٹ ہو رہے ہیں, ہمارا لمحہ لمحہ ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ لکھیں گے, جتنے چھوٹا بڑا گناہ ہو ایک سیکنڈ کے لیے ہو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, حضرت والا کا شعر ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ والد صاحب نے فرمایا کہ انسان کتنا حیا دار بنتا ہے, سب پردے بند کر دیے, ہر ایک سے چھپ گیا, دوستوں سے شاگردوں سے مرید سے جو اس کو نیک سمجھتے ہیں پیر بھائی جو کچھ بھی ہیں, حتیٰ کہ جب اپنی داڑھی رکھتا ہے تو جو آدمی کتنا بھی گناہ گار ہو اس سے بھی ڈرتا ہے کہ میرے گناہ کا اس کو علم نہ ہو جائے, میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کو اس کا پتہ نہ چل جائے, تو فرمایا سب سے چھپ گیا اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکے, اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں. بدنظری سے کیفیت احسانیہ زائل ہو جاتی ہے, ایسے ہی ایئر ہوسٹس سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ سب نوٹ ہو رہی ہے کہ اس لفظ میں کہیں آمیزش نفس تو نہیں ہے, اور ایئر ہوسٹس میں بعض تو بہت ہی زیادہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے مگر ان میں نمک نہیں ہوتا, خالی کلر سے کیا ہوتا ہے, ان کا ڈیزائن اور ان کا جغرافی اچھا نہیں ہوتا, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے نفس کو اس سے مجاہدہ ہو, اور بعض کالی ہوتی ہیں مگر کالی بلا ہوتی ہے, ان کا جغرافیہ پرکشش ہوتا ہے, بات چیت کرنے میں خیال رکھو ان پر نظر نہ پڑنے پائے, ہم کو اپنے نفس پر کیسے اطمینان ہو سکتا ہے کہ ایئر ہوسٹس کو ہم دیکھ کر کہیں کہ بھائی یہ لے آؤ وہ لے آؤ, نفس اس کے چہرے کا نمک چوری نہ کر لے, میں بتا رہا ہوں کہ یہ ناممکن ہے, یہ پرچہ بظاہر مشکل ہے کہ ہم پھر بات کیسے کریں, ہم کو کھانا اچھا نہیں دے گی, اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو اور اپنے تعلق محلہ کی حفاظت چاہتے ہو اور اپنی دولت احسانی اور نسبت کی حفاظت چاہتے ہو تو نظر پر بالکل تالا لگا لو تو سب آسان ہو جاتا ہے, اگر آپ ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ارادے میں بامراد کریں گے, دنیاوی ارادوں میں تو بامراد ہونا لازم نہیں ہے مگر جس نے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا اس کو مراد مل کر ہی رہتی ہے, حضرت والا کا شعر ہے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود کرم فرمائیں گے, جب فرمائیں جب دل سے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے. دنیا میں جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اور جب سے انسان آئے ہیں اللہ کا کوئی ایسا اللہ کا کوئی عاشق ایسا نہیں ہوا جس کو اللہ نہ ملا ہو. دنیا میں اللہ کا کوئی عاشق ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے اس کے حال پر نظر عنایت نہ فرمائی ہو. تو اے میرے سردار, تمہارے اندر اللہ کی محبت کا درد نہیں ہے, ورنہ طبیب تو موجود ہے. تعلق مع اللہ کی قدر و قیمت. ہمت سے کام لو. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق معمولی نعمت نہیں ہے. تعلق مع اللہ اتنی بڑی دولت ہے کہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے, اور سورج اور چاند سے زیادہ قیمتی ہے, سلطنت و بادشاہت سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ سے تعلق ہونا اور اللہ کو راضی رکھنا اتنی بڑی دولت ہے کہ اس پر جتنی جان فدا کی جائے کم ہے. سموسا, پاپڑ, چائے کی رنگینیاں اور خوبیاں اس دولت کے آگے کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نفس کا مزاج, تو ان ایئر ہوسٹسوں سے نظر نیچی کر کے بات کرو, پھر جو اللہ کو منظور ہو کھا لو. تقوی کے حدود میں جو کھانا ملے کھا لو. ہمارا پیٹ جو ہے وہ پابند حدود تقوی ہے. جس کا بطن تابع باطن ہو پھر کیا پوچھتے ہو؟ پھر تو اس کا بطن بھی باطن ہے, اس کا مادہ اس کا قلب ہے. کیوں قلب میں جو خشیت ہے وہ اس کے تابع ہے. اس کا معدہ ایسا نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لیے سارے قانون الہی توڑ کر ادھر ادھر جہاں چاہے دیکھ لے. نفس کا مزاج چور ہے, فوراً گناہ اور نمک چرا لیتا ہے. لہذا اس کی ہر وقت نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے. یہی اصلی پاس انفاس ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا گلاب جامن ہے, اس پر مکی بیٹھی, فوراً اڑا دیا. فرمایا کہ اغر مائکروسکوپ سے غور سے دیکھیں گے کچھ نہ کچھ شیرہ اس نے چرایا ہوگا. فرمایا نفس اس سے بڑا بھی بڑا چور ہے. ولا تکلنی الا نفسی طرف تعین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پلک جھپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجیے. وساوس اور ان کا علاج. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اللہم اجعل وساوس قلبی, تو قلب کا لفظ بتاتا ہے کہ وساوس کا تعلق قلب سے ہے. اور حکیم الامت حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم وسوسوں کا علاج صرف عدم التفات ہے. خدا کی قسم وسوسوں کا علاج صرف عدم التفات ہے. یعنی دھیان نہ دینا, دھیان کا نہ دینا. سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے اس پر قسم کیوں کھائی؟ یہ تراحم اور غلبہ شفقت ہے کہ امت میری بات کو تسلیم کر لے, ورنہ قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت کا کسی نے کوئی مال لیا ہوا تھا کہ حضرت قسم کھا رہے ہیں کہ خدا کی قسم یہ میرا ہی مال ہے؟ یہ تراحم علی الامت ہے, امت پر شفقت اور محبت ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اتفاقاً یہیں پر آ گیا. اسی لیے فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم وسوسوں کا علاج صرف عدم التفات ہے. یعنی ان کی طرف توجہ نہ کرو, نہ جلبن نہ سلبن. یعنی وسوسوں کو خود سے لاؤ بھی نہیں اور انہیں دھکا بھی نہ دو. وسوسوں کو خود سے لاؤ بھی نہیں اور انہیں دھکا بھی نہ دو. یہ بجلی کا ننگا تار ہے, اگر دھکا دیا تب بھی لپٹ جائے گا, اگر دور کرنے کی کوشش کرو گے تب بھی قریب آئے گا. بس ان وسوسوں کو یوں سمجھ لو جیسے کوئی شاہراہ پر چل رہا ہے, سپر ہائی وے پر بادشاہ جا رہا ہے, اسی شاہراہ پر کتا بھی جا رہا ہے, گدھا بھی جا رہا ہے, بھنگی بھی جا رہا ہے, بس ان کی طرف توجہ ہی مت کرو. اس پر بات یاد آئی کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے, اور اگر ہم ان 10 کا خلاصہ دیکھیں تو یہ ہے کہ جن کا تعلق یہ وہ 10 جانور ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح کسی نبی سے ہے, اور کسی نہ کسی طرح کسی ولی سے ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے, وہ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا وہ ہے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ پرندہ حدود ہے, اور وہ چونٹی ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب قافلہ دیکھا تو کہا لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون, کہ ہٹ جاؤ اپنے بلوں میں چلو, ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے. یہ چونٹی بھی جنت میں جائے گی, اور اصحاب کہف کا کتا وہ بھی جنت میں جائے گا, اور جو آج کل درس تفسیر میں جو گائے کا تذکرہ چل رہا ہے یہ گائے بھی جنت میں جائے گی، اور بھی دو تین ابھی ذہن میں ہیں. خیر حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جو ان کے قرآن پاک میں ہے کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے آٹھ، جس گدھے پر یہ اثر یاد آیا تھا. تو اس یہ بیان کر کے ایک عالم نے ایک عجیب بات فرمائی، وہ بات بتانی ہے. ایک تو یہ بتانا تھا کہ جتنے یہ دس کے دس ہیں یہ وہی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح کسی نبی سے یا نیک لوگوں سے، جیسا صاحب کہف کا کتا. دوسری بات یہ بتانی ہے، ان عالم نے فرمایا کہ دیکھو وہ وقت کتنا بڑی عجیب بات ہے کہ وہ وقت کتنا خطرناک ہوگا جب یہ جانور سب جنت میں جا رہے ہوں گے اور ہم انسان دوزخ میں جا رہے ہوں گے. فرمایا پھر انہوں نے ایک دوش لانے کی ایک بات ہوتی ہے، فرمایا پھر وہ گدھا اگر وہ گدھا یہ کہہ لے کہ تم تو میرا مذاق اڑاتے تھے نا، تم جب کسی کو بے وقوف کہنا ہوتا تھا تو گدھے ارے برے گدھے ادھر آؤ. گدھے کا حالانکہ جائز نہیں ہے کسی انسان کو ایسا جملہ کہنا، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے، اس کو گدھا کہہ کر پکارتے ہو. کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو میرا نام لیتے ہو، دیکھو آج میں جنت میں جا رہا ہوں اور تم دوزخ میں جا رہے ہو. فرمایا کیسی عجیب بات پر یاد آئی. تو یہ اللہ کرے باقی دو جانور بھی یاد آ جائیں کون سے ہیں. تو یہ وہ ہیں، ایک بزرگ نے فرمایا تفسیر جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے کہ کتے کا جو تذکرہ چل رہا تھا، اصحاب کہف کا جو کتا ہے، فرمایا ذرا غور کرو کہ ایک نجس جانور اگر وہ کسی پانی میں منہ ڈال لے تو پانی ناپاک ہو جائے، جس کا گوشت نجس ناپاک حرام، جس کا لعاب حرام. فرمایا اس کا تعلق جب نیک لوگوں سے ہو گیا تو اس کا تعلق، اس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا. تو فرمایا جب اے انسان، جب تمہارا تعلق ہمارا تعلق نیک لوگوں سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں کہاں نہیں پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نیک لوگوں کی تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے. اسی شاہراہ پر کتا بھی جا رہا ہے، گدھا بھی جا رہا ہے، بھنگی بھی جا رہا ہے، بس ان کی طرف توجہ ہی مت کرو. وساوس سے معرفت الہیہ حاصل کرنے کا طریقہ ایک اور بھی یاد آ گیا. جو بینڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کی جگہ پر وہ مینڈا آ گیا، مینڈا ہی تھا مینڈا، وہ مینڈا بھی جنت میں جائے گا. لیکن یہ بھی نبی سے تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا کر دیا. وساوس سے معرفت الہیہ حاصل کرنے کا طریقہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی وساوس کا ہجوم ہوتا ہے اور آدمی چاہتا ہے کہ وساوس دفع ہو جائیں لیکن نہیں ہوتے، تو اس وقت یہ مراقبہ کرو کہ اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ کی کہ دل چھوٹا سا ہے مگر فکر اور وسوسوں کا سمندر چلا آ رہا ہے. واہ رے میرے مالک، آپ کی کیا شان ہے، سمندر کتنا بڑا ہے مگر ہمارے دل میں آ رہا ہے، آسمان کتنا بڑا ہے مگر ہمارے دل میں موجود ہے، جنوبی افریقہ کتنا بڑا ہے لیکن دل میں لینیشیا بھی موجود ہے، آزاد ویل بھی موجود ہے. اللہ اپنے فضل سے اللہ والوں کے قلب میں ایسی وسعت پیدا کر دیتا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے قیدی معلوم ہوتے ہیں. جگر مراد آبادی کا شعر ہے، کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد، کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہیں ہفت آسمان گزرے. زمین و آسمان جیسی عظیم القامت مخلوق نے ڈر کے مارے جس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا تھا تو فأبین ان یحملنہا واشفقن منہا وحملہا الانسان. اللہ کے عاشقوں کے دل نے اسے قبول کر لیا جو ڈیڑھ چھٹانگ کا ہے، مگر اس کو ڈیڑھ چھٹانگ کا نہ سمجھو. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، جانتے ہو اللہ والوں کی جان کی وسعت کتنی ہے؟ عارفین کی روحوں میں قرب حق و رابطہ ہے خاص مال حق کے فیضان سے جو وسعت پیدا ہوتی ہے، ساتوں آسمان کی وسعت اس کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ والے مصائب خورشید حق ہیں، یعنی اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں. تو یہ دل ہے تو چھوٹا، مگر اس کا میٹیریل اور اس کی شان اللہ نے عجیب بنائی ہے کہ مولا کائنات اس میں مثل مہمان کے آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پاک جانے ہیں جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، ان کی جانیں پاک ہیں، اور جو خدا کی ناراضگی سے نہیں بچتے اپنے نفس کو امام بنائے ہوئے ہیں. ان کے نفس کو جیسے ہی حرام مزہ ملا اور انہوں نے اللہ کو بلا دیا کہ ناپاک جانے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ایسا مقبول بنا دے کہ اگر میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو میں گناہ نہ کر سکوں. فرمایا اللہ والوں سے دعا کرانی چاہیے اور ساتھ ساتھ خود بھی ہمت کرنی چاہیے. حضرت والا نے جگہ فرمایا کہ تین عمل کر لو اللہ والے بن جاؤ گے. جس سے حضرت والا نے فرمایا پانچ عمل، چار عمل، تین عمل، دو عمل، ایک عمل، تین عمل کر لو اللہ والے بن جاؤ گے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اے اللہ گناہ چھوڑنے کی جو آپ نے ہمت دی ہے وہ ہمت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. خود ہمت استعمال کرے اور اللہ والوں سے دعا کرائیں کہ اے میرے شیخ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے اس ہمت کو میں استعمال کروں. حضرت والا دامت برکاتہم کا عشق شیخ، یہ سفر جو آپ لوگوں نے کیا ہے، کوئی ری یونین سے، کوئی جنوبی افریقہ سے آیا ہے تو بتاؤ اللہ کے لیے آئے ہوئے ہو کہ نہیں؟ لہذا سبق سیکھ لو. اے میں اور میں وہی سکھا رہا ہوں جو اختر نے سیکھا ہے اور بڑی مصیبت سے سیکھا ہے. آپ لوگوں نے تو سموسے، پاپڑ اور ہر وقت نعمتوں میں رہ کر سیکھا ہے، مگر ہم نے بہت مصائب کے ساتھ سیکھا ہے، لیکن اللہ نے ان مصائب کو لذیذ فرما دیا تھا. میری خانقاہ میں بعض احباب ایسے ہیں کہ اگر ان کو چائے نہ ملے تو کہتے ہیں رگ کھڑی ہو گئی، ٹک ٹک کر رہی ہے اور چکر آ رہا ہے، سر میں درد شروع ہو گیا. اور میں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھی کہ صبح سے ایک بجے تک بغیر ناشتہ کے رہتا تھا اور یہ ایک آدھ دن یا ایک مہینے کی بات نہیں، تقریباً 10 سال میں نے اپنے شیخ کے ساتھ اسی طرح گزارے ہیں. حضرت والا کا رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تھا تو حضرت مفتی امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس بیان میں فرمایا، خانقاہ میں فرمایا کہ حضرت والا کی زندگی پر جو حضرت والا نے سبق دیے ہیں، فرمایا یہ ایسا بیان، ایسے اسباق ہیں اس میں کہ یہ بیان 3-4 دن تک چل سکتا ہے. فرمایا میں سے ابھی وقت مختصر ہے، ایک سبق دیتا ہوں کہ 13 سال تک حضرت والا فالج میں رہے اور کبھی اف تک نہیں کی، کبھی ناشکری نہیں کی. فرمایا خدا نہ خواستہ کسی کو ایک سال یہ بیماری ہو جائے، کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، ہنسنا ہسانا سب بھول جاتا ہے. لیکن حضرت والا کے یہاں کیا معمول پہ، فرمایا کہ جب حضرت والا کا انتقال ہوا تو ساؤتھ افریقہ کا جو ریڈیو تھا، فرمایا 30 گھنٹے غالباً فرما رہے تھے، رات کے ٹائم کے علاوہ، 11 بجے کے بعد کے علاوہ 30 گھنٹے مسلسل حضرت والا کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں ریڈیو اسلام پر، جس میں کوئی میوزک نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. فرمایا جو وہ حضرت والد صاحب نے فرمایا، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، آج کا پتہ نہیں ہے، تو کوئی فرمایا مسلسل حضرت والا کے لیے بیانات، پتہ ایسے ایسے لوگوں کے بیانات جن کے فرمایا مفتی صاحب نے فرمایا ہم نے نام بھی نہیں سنے تھے، اور درمیان درمیان میں حضرت والا کا ذکر، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اے خدا ای بند، اس طرح فرمایا درمیان درمیان میں حضرت والا کا ذکر اور جو حضرت والا نے اپنی آواز میں اشعار پڑھے ہیں وہ چل رہے تھے. مرنے کے بعد فرمایا بعض لوگوں کا فیض مرنے کے بعد بڑھ جاتا ہے، فرمایا جس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض تھا زندگی میں تو تھا ہی تھا، مرنے کے بعد اور بڑھ گیا. آپ سوچو کہ مجھے اپنے شیخ سے کتنی محبت تھی، ورنہ بھاگ جاتا. بھائی یہ عجیب خانقاہ ہے، جان تو پیٹ کی کچھ فکر ہی نہیں ہے، مگر ہم ایک نظر شیخ کو دیکھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ میرا شیخ حاصل کائنات ہے. وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، اگر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے. فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا، حضرت والد صاحب سے میں نے سنا، فرمایا کہ شیخ کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا تو بہت بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا، جب ایک عام مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کعبے کے ڈھانے سے زیادہ بڑا گناہ مومن کا دل توڑنا ہے، تو جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے تعلق قائم کیا جائے اس کا دل توڑنا. فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ جان بوجھ کر دل دکھانا تو بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ بے ارادہ، بغیر ارادے کے بھی اگر نقصان تکلیف پہنچے تو یہ بھی ضرر سے خالی نہیں ہے، آج ہمارا کیا حال ہے کہ جان بوجھ کے تکلیف پہنچاتے ہیں ایسا انداز کہ سامنے والا یہ کہنے مجبور ہو جائے کہ ایسا لگتا ہے کہ کئی زمانے کی بھڑاس بھری ہوئی ہے وہ نکالی جا رہی ہے. ایسی بدتمیزی، ایسا گندا انداز کہ کئی زمانے کی کسی زمانے کا کاغ ایسا لگتا ہے کہ بھڑاس بھری ہوئی ہے وہ نکالنا چاہ رہا ہے. ایسا آدمی اللہ والا تو بننا دور کی بات ہے. میں ایک بہت بڑی بات کہتا ہوں, خاتمہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ والا بننا اور نیک بننا تو بہت دور کی بات ہے اگر معافی نہیں مانگی. فرمایا کہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جو اللہ والوں کو ستاتے ہیں. کوڑ کی حالت میں مرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, عالم ایسے زبردست کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہم دیکھیں, 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے واز ہوتے تھے. یہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے واز نہیں ہوتے تھے, 4-4 گھنٹے کا واز. کہاں ہوا؟ چوک پہ کھڑے ہو کر. لکھا ہوا ہے بیانات کے شروع میں 4 گھنٹے, سامعین کی تعداد اتنی, 4 گھنٹے 3 گھنٹے کا واز. اس واز کو اردو میں نہیں عربی میں منتقل کرنا کیا کمال ہوگا. ایسا زبردست عالم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جن کو خلافت ملی ہوئی تھی. ایک مرتبہ حضرت تھانوی فغان رومی میں حضرت والا نے واقعہ لکھا ہے, بیان فرمایا ہے, کسی اور میں بھی ہوگا. تو فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا حضرت کچھ پیسے بڑھا دیجئے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ابھی کچھ تکلیف ہے, کچھ پریشانی آئے, ابھی پیسے نہیں بڑھائے جا سکتے ہیں. بس جانا تھا چلے جاتے کہ حضرت گزارا نہیں ہو رہا میرا, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں اور چلے جاتا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. جگہ جگہ برائیاں, غیبتیں, مذاق اڑانا, اتنا مذاق اور طنز کرنا شروع کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب لکھنی پڑی جس کا نام تھا موذی مرید, ایذا دینے والا مرید. حضرت والا نے فرمایا بعد میں لوگوں نے خود دیکھا کہ کوڑ کی حالت میں مرا, کوڑ کی حالت میں مرا. کسی نے مجھے بتایا ایسا, جس نے اس کو دیکھا کہ ایسی بدتمیزی کہ دل رونا شروع کر دیتا ہے. ایسی بدتمیزی, کیا شیخ سے تعلق, حضرت والے سلم فرمائے اس لیے ہوتا ہے شیخ سے تعلق کہ جو بات آئی, فرمائے معصوم کون ہو سکتا ہے, نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. انبیاء تمام, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے, 1,24,000 کم و بیش, سب کے سب معصوم تھے, سب کے سب معصوم تھے. جو کہ بعض لوگ کہتے ہیں گناہ ہو گیا, نہیں گناہ نہیں تھا. فنسی آدم, میں درس قرآن جب ہوا تھا اس میں پوری تفسیر کے ساتھ عرض کیا تھا وہ کیا معاملات تھے, کیا ہوا, ابھی وقت نہیں ہے. تو صرف اور صرف انبیاء کی ذات معصوم ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں بیان میں بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں صرف اس کا اشارہ دیتا ہوں. ایک بڑے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر شیخ کو گناہ کبیرہ میں بھی دیکھو تب بھی سوچو کوئی معاملہ ہوگا, کیونکہ معصوم تو کوئی نہیں ہو سکتا. صرف انبیاء کی ذات معصوم ہے اور صحابہ محفوظ تھے, اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی. باقی کوئی کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو جائے, کتنا سے گناہ ہو سکتا ہے, کرے گا نہیں, جمع ہوا نہیں ہوگا. اگر گناہ ہو گیا بشری تقاضے سے تو رو رو کے ان کو منائے گا, اللہ تعالیٰ کو منائے گا, معافی مانگے گا, پھر اس کی توبہ بھی ایسی ہوگی. جس طرح ابھی ہم نے پڑھا کہ حضرت والا نے اسی میں فرمایا کہ ممکن ہے, نیک گمان رکھو کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہوگی, شاید اس نے. اس لیے فرمایا کہ شیخ کی مجلس میں بھی اگر غیبت ہونے لگے اٹھ جاؤ وہاں سے, شیخ کی مجلس میں بھی اگر غیبت ہونے لگے تو وہاں سے اٹھ جاؤ. فرمایا حضرت والا نے فرمایا جیسے جب بارش ہوتی ہے ہم نہاتے ہیں, لیکن جیسے ہی اولے پڑنے لگتے ہیں تو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں کہیں نقصان نہ پہنچ جائیں. تو جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی تھی شیخ کی مجلس میں, اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جب غیبت شروع ہو گئی اٹھ کے چلے گئے. تو معلوم ہوا کہ گناہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ بس غیبت ایک دفعہ ہو گئی ہم تعلق چھوڑ دیتے ہیں, نہیں, بلکہ جمع رہے. ہاں بار بار گناہ ہو رہا ہے, بار بار سنت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, شریعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, کہا جا رہا ہے پھر بھی نہیں مانا جا رہا, پھر تعلق کا معاملہ ہوتا ہے. ہمارا حال کیا ہے, چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے بس یہ گناہ ہو گیا. جگہ جگہ گاتے پھرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث شریف ہمارے استاد فرماتے تھے بس کے, ارے بابا جی کسی پیر و فقیر کا کلام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کے رسول کا کلام ہے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کو لوگوں کے پاس بیان کرے گا, پتہ ہے ہم نے فلاں کو دیکھا, فلم میں دیکھ رہا تھا, ہم نے فلاں کو دیکھا ایک نماز بھی نہیں پڑھتا, جمعہ بھی نہیں پڑھتا, شراب پیتا, اس طرح برائیاں کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے برائے اصلاح, شیخ کو, اس کے شیخ کو بتا دیا, اس کے والد کو بتا دیا, بڑے بھائی کو بتا دیا کہ دیکھیں آپ کا چھوٹا بھائی جوا میں مبتلا ہے, دیکھیں آپ کا جو بیٹا ہے وہ شراب پیتا ہے, آپ کا جو بیٹا ہے وہ فلاں میوزک والے سے دوست, یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں بیٹھے وہ غیبت، وہ گناہ کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا، اب بیٹھے ہاں یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا. اس طرح جو کسی مومن کے عیب کو بیان کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کرے گا. یعنی کہ ایسا کام ہوگا کہ جو اس کے اپنے گھر میں وہ رسوا ہو جائے گا، اپنے باہر نہیں اپنے گھر کے اندر. گھر کتنا بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو وہاں رسوا کرے گا. اور پھر وہ بات ہوئی نہیں، حضور ایک صحابی نے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب غیبت کا حضور نے بتایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے پھر تو وہ بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر تو بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت سے بھی بڑا. غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے زنا سے بڑھ کر ہے غیبت کا گناہ. قرآن پاک میں آتا ہے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا ہے. تفسیروں میں لکھا ہے مردہ کیوں کہا، زندہ کیوں نہیں کہا؟ فرمایا اس لیے جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جو جس کی غیبت کی جاتی ہے عام طور پر وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ ہوتا نہیں ہے. کسی نے کہا کہ میں تو بات اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں، تب بھی اس کا دل دکھے، غیبت ہے تب بھی حرام ہے. جب اس فرمایا تو دیکھیں غیبت وہ ہے جب وہ بات اس کے اندر موجود ہو، اور اگر وہ بات موجود نہیں ہے پھر تو یہ بہتان ہے جو اس سے غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اب کوئی بات ہے نہیں، اس بات کو اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس سے اس سے سنا، کرتے کرتے آگے پھیلا دیا، یہ ہوا ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک مشہور جملہ ہے کہ پتہ چلا کراچی کے فلاں جگہ پر پٹاخے ہوئے ہیں، خبر پہنچتے پہنچتے وہاں یہ ہوا ہے. تو میرے دوستوں ایک بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے جب عام مسلمان کے لیے یہ باتیں ہیں، تو جس سے اللہ کے لیے تعلق قائم کیا جائے اس کے بارے میں باتیں پھیلانا کتنا بڑا گناہ ہے. اس سے بھی دوریاں پیدا ہوتی ہیں، قربتیں نہیں ہوتی، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب جگہ جگہ باتیں پھیل رہی ہیں، ہم یہ کر حضرت بابا کسی نے مفتی صاحب نے فرمایا یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس کے اوپر جواب دیا جائے. اللہ والے کی اللہ والا گاتا نہیں پھرتا کہ میں اللہ والا ہوں، جو اس کے ساتھ رہتا ہے. حضرت مفتی امجد صاحب فرما رہے تھے کہ شیخ کا جب انتقال ہو، شیخ کا جب انتقال ہوا اس وقت وہ شیخ جن جن سے راضی تھا، جن جن سے خوش تھا، فرمایا میں حدیث کے بھروسے پر کہتا ہوں وہ شخص قیامت کے دن اپنے شیخ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اب آپ بتائیے جب حضرت والا کا انتقال ہوا تھا تو کیا حضرت والا حضرت والد صاحب سے خوش نہیں تھے ہر وقت؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا کا جو آخری عمرے کا سفر ہوا تھا تو فرمایا کہ حضرت والا نے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں حضرت والد صاحب رحمت برکاتہ تم سے بیان کروائے. فرمایا یہ کیا دلیل کافی نہیں ہے حضرت شیخ کے لیے؟ دلیل بالکل کافی ہے. پھر وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں حضرت والا کے اجل خلفہ میں مولانا عبدالحمید صاحب افریقی دامت برکاتہ ہوں عاشقل علیل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے، انہوں نے حضرت والا سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں تو ہم فیروز بھائی کو ساؤتھ افریقہ لے کر آئیں. حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہ ان کو حضرت والد صاحب نے خط لکھ کر بھیجا، جس کے شروع میں میں نے میرے ذریعے سے وہ خط گیا، جس میں شروع میں لکھا تھا کہ انہوں نے کچھ چیزیں منگوائی تھی، وہاں خانقاہ بنوا رہے ہیں دارال العلوم دیوبند کے پاس، حضرت والا کے خلیفہ حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہ بن چکی ہے، تو ان کے ایک مرید ہیں. ان کے ذریعے سے مجھے پیغام ملا مفتی صاحب کا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت فیروز میمن صاحب نے جو اپنے غرفہ میں جو اصول رکھے ہیں، جو ضوابط رکھے ہیں تحریری طور پر، وہ سب مجھے چاہیے. ہم بھی اب یہاں تو منوان یا اپنے ادارہ ملک کے حساب سے کچھ بدل کر اس کو اسی طرح اصول پہ چلائیں گے اپنی خانقاہ کو. تو حضرت والد صاحب نے خط لکھا جس کے شروع میں یہ لکھا تھا حضرت والد صاحب نے کہ میں مہمان ہوں، ہمیں اردو نہیں آتی، کوئی کمی بیشی ہو تو معاف کر دیجئے گا. مفتی صاحب کا جواب کیا آیا؟ فرمایا حضرت فیروز بھائی آپ نے یہ تو یہ کہا کہ ہمیں مہمان ہیں، ہمیں اردو نہیں آتی، ارے آپ کے تو ایک ایک لفظ میں نور بھرا ہوا ہے. یہ نور کون پہچانے گا جس کے دل میں خود نور ہو نا. اتنے بڑے حضرت والا کے خلیفہ جنہوں نے حضرت والا کی موجودگی میں حضرت والا کے اشعار کی قرآن و حدیث سے تشریح کی، جو تین جلدوں میں چھپ چکی ہے، تین جلدوں میں حضرت والا کے اشعار کی تشریح جنہوں نے کی حضرت والا کے سامنے، کتنا حصہ اس کا حضرت والا کے سامنے ہی ہوا. وہ شخص کہہ رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ آپ کے ایک ایک لفظ میں معرفت اور نور بھرا ہوا ہے، یہ کون محسوس کرے گا؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا جن جن سے شیخ اپنے انتقال کے وقت خوش تھا، ان سے راضی تھا، انشاءاللہ قیامت کے دن وہ جنت میں اپنے شیخ کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا کا جو شعر ہے جو حضرت سرور صاحب پڑھتے ہیں کہ بدگمانوں کو اس سے بدگمانی ملی. فرمایا کہ جس طرح وہ عورت جب عید کا چاند دیکھنے آئی تو اس نے یہ شیک باتیں ایسی نہیں کرتا, لیکن اولاد کو اجازت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ شیخ ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی, کیوں شیخ کتنا اپنی بار بار باتیں کرے گا. تو اس عورت نے کہا کہ چاند نکلا, اپنے بچے کی سنجا صفائی کرا رہی تھی, باہر آئی چاند دیکھا, عورتوں کی عادت کہ ناک پر انگلی رکھ دیتی ہیں, وہ کہنے لگی بہن اس بار تو عید کا چاند بڑی بدبو والا دیکھے ہیں. تو دوسری سہری نے کہا ارے اتنے لاکھوں میل دور یہ چاند ہے, اس کی بدبو تجھے یہاں آ رہی ہے, جب دیکھا تو ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی تھی. تو فرمایا کہ بعض لوگوں کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں, اپنی نالائکیاں ہوتی ہیں, وہ ان کو اپنے شیخ میں نظر آتی ہیں. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کہا کہ نعوذ باللہ آپ سے برا چہرہ کائنات میں نے کسی کا نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا تو انہیں سچ کہا. تھوڑی دیر کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ آپ سے زیادہ حسین چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, آپ تو ایسے ہیں جیسے چاند آپ کے اندر تیر رہا ہو. فرمایا سچ کہا تو نے. کسی نے کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے بھی سچ کہا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سچ کہا, یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ اے میرے صحابیوں, نبی جو ہوتا ہے وہ ایک آئینہ ہوتا ہے, جو آئینے میں دیکھتا ہے اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے. ابو جہل نے میرے آئینہ نبوت میں اپنے آپ کو دیکھا تو اسے کائنات میں کوئی برا نظر نہیں آیا, حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا. اور ابوبکر صدیق نے میرے آئینہ نبوت میں اپنے آپ کو دیکھا تھا تو اس کو میں حسین نظر آیا, وہ خود حسین تھا. تو فرمایا کہ بدگمانی ایسی چیز ہے جس نے ابلیس کو مردود قرار دیا. ابلیس شیطان جس کا نام عزازیل تھا, جبرائیل اسرائیل اسرافیل کے وزن پر عزازیل, میکائیل کے وزن پر عزازیل نام تھا, دوئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو. ایک ہی گناہ ہوا بدگمانی کا کہ یہ کیا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں, ابا انکار کر لیا, تکبر کر لیا, واستکبر, ابا انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا. حضرت والا نے فرمایا معلوم ہوا کائنات کا سب سے پہلا گناہ تکبر ہے, اور یہ کیوں ہوا؟ بدگمانی کی وجہ سے. تو فرمایا جس کو اپنے شیخ سے جتنا زیادہ نیک گمان ہوگا اس کو اتنی زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی نصیب ہوگی, اس کو اتنا تعلق معلّہ نصیب ہوگا. اور جس کو بدگمانی آئے, حضرت والا نے فرمایا کوئی بتائے گا کہ یہ ہاں ہاں یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, ایسے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خود بھی جلنا نہیں چاہتے, دوسروں کو بھی کان بھرتے ہیں کہ یار اعتراض اصل میں کرنا ہوتا ہے, کیسے اعتراض کریں جس کے اندر نظر آتا ہے کہ محبت کی کمی ہے. ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. باتوں میں یار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ اگر دور کر لیں تو مہربانی ہوگی. اب اعتراض پرانا جمع ہوا ہے اس کو شروع ایسے انداز سے بیان کرے گا, سامنے والا اب شروع ہو گئے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. ابھی چند دن پہ میں بات نہیں بتاؤں گا, چند مہینے پہلے ایک بات ہوئی تھی, حضرت والد صاحب نے ایک فیصلہ فرمایا, میرے دل میں تھوڑی سی کھٹک ہوئی کہ یہ فیصلہ اس طرح نہ ہو. میں تو حضرت والد صاحب سے فرمایا, کہتا نہیں بیٹا اسی طرح معاملہ ہضم نہیں ہوئی. شیخ کی ہر بات سمجھ میں آنا ضروری بھی نہیں ہے, ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. خیر خاموش. پھر چار پانچ دن پہلے پتا چلا بڑا زبردست فیصلہ تھا, بڑا زبردست اور بصیرت والا فیصلہ تھا یہ حضرت والد صاحب کا. فوراً باتیں حل نہیں ہوتی, بعض باتیں اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں اور باتیں بعض بات فرمایا. حضرت والا نے فرمایا کہ دماغ میں دو خاکے ہوتے ہیں, ایک دنیا میں بھی ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ ایک کھانے میں, دوسری بات جو سمجھ میں نہیں آتی. موبائل فون آج تک کسی کے سمجھ میں آیا ہے؟ ابھی نماز کے بعد کسی کو شیخ سے بات کرنے کا دل کر رہا ہے, فون ملاتا ہے کہ شیخ قطر میں بات کرو, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے بات ہو رہی ہے, لیکن ہم یقین رکھتے ہیں نہیں یہ کوئی ٹیکنالوجی ہوگی, نہیں وہ کوئی ہوگا, نہیں یہ ہے وہ ہے, ہم یقین رکھتے ہیں. کیوں؟ دنیا کی بات ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا, فیکس مشین سمجھ میں آتی ہے اور کتنی ایجاد آتے ہیں سمجھ میں آتی ہے عقل سے, لیکن مانتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے ہیں. تو ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے, بعض باتیں اس خانے میں رکھنا ہے جو بات سمجھ میں نہیں آئی, ایک دن آئے گا بات سمجھ میں آ جائے گی. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں میرا ایک اشکال تھا, دس سال تک, دس سال کے بعد وہ اشکال حل ہوا, میں نے کسی اپنے دوست کو نہیں بتایا, کسی بھائی کو نہیں بتایا, ایسا نہ ہو کہ میں اس کو اشکال بتا دوں اس کا میرا اشکال ختم ہو جائے اور وہ اشکال میں پڑ جائے. حضرت جنگل میں رہتے تھے مگر وہ جنگل بھی ہمیں گلستان معلوم ہوتا تھا. اصل میں میرا ذوق یہی ہے, میں یہی زندگی پسند کرتا ہوں. میں پھول پور میں بھی جب حضرت سو جاتے تھے تو وہاں جنگل میں ایک چھوٹا سا دریا تھا, وہاں جا کر چادر اوڑھ کر لیٹ جاتا تھا, وہاں اور کوئی نہیں ہوتا تھا. ایک دن میں سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا کہ وہاں ایک چرواہا آ گیا. وہ سمجھا کہ کوئی مردہ ہے, مجھے دیکھ کر وہ ڈر گیا اور اس نے زور سے چیخ ماری یا جبرائیل اور اپنی گائے وغیرہ لے کر بھاگا. اس کا جبرائیل کہنا مجھے اب تک یاد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا نے فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا تب ستاروں کو دیکھتا تھا اور چاند کو دیکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا. اپنے ملنے کا کوئی پتہ تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور بدگمانی اور کا جو چشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہٹا دے. حضرت والا دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ مشرق مغرب شمال جنوب میں جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہے اے اللہ ان کو مجھ سے جوڑ دے, ان کی خدمت کرنے کا مجھے موقع دے دے, اور جن روحوں کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے اے اللہ ان کو وہاں بھیج دے جہاں سے ان کو مناسبت ہو. بعض لوگ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے وہ نظم لکھی ہے نبی اکرم شفیع اعظم, بمبئی میں ان کو بیان کے لیے بلایا گیا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, اور وہاں پر اہل حق کی صرف ایک ہی مسجد تھی, ایک ہی مسجد تھی, اور وہ امام جو تھے ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ جگہ جگہ جا کے اعلان کریں کہ اتنا بڑا اللہ والا حضرت مولانا قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے پوتے کچھ تھے وہ آ رہے ہیں. اتنی بڑی دارالعلوم دیوبند کے محتمم, 50 سال 40 سال محتمم رہے دارالعلوم دیوبند کے, وہ آ رہے ہیں. کچھ مخالف لوگ تھے, انہوں نے جگہ جگہ بڑے بڑے اشتہار لگا دیے کہ دیوبند سے ایک کافر آ رہا ہے بیان کرنے کے لیے, اور بیان کے بیچ میں لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا جن کے پاس چوہے رکھے ہوئے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ جیسے ہی بیان شروع ہوگا ہم چوہے چھوڑ دیں گے. فرمایا کہ اب دیکھیں کتنی انہوں نے محنت کی. حضرت قاری صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, پورا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہوا. بیان ختم ہوا, ایک مخالف نے کہا کہ میرے پاس آ کر بیان کیجیے, وہاں بیان, پھر اس طرح 2 مہینے تک بیان ہوتے رہے, 2 مہینے تک, اور وہاں سے بدعات کا خرافات سب ختم ہو گئی. جب واپس آئے تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فاتح بمبئی آ رہے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر فرمایا اس ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس سے اللہ تعالیٰ اور کام کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.